الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں. آج ہمارے احکام تجارت کا سلسلہ ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے بیرون ملک یعنی پاکستان کے باہر کے جو اسلامی بھائی ہیں ان ممالک کے تجارت کے مسائل. اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پہلا سوال ہم ہمارے اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں.
ندیم اقبال اتاری، عرب شریف. جی، کیا بیرون ممالک میں واقع کفار کے بینکوں سے سود لیا جا سکتا ہے؟
جی حضور، ندیم بھائی عرب شریف سے حضور سوال کر رہے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کے جواب؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شریعت مطہرہ نے ہمیں حلال اور حرام چیزوں کی تمیز سکھائی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سود کی حرمت بیان فرمائی اور خرید و فروخت کی حلت اور اس کا حلال ہونا بیان فرمایا. سود کی جو تشریح ہے وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور اس کے بعد فقہ اعظام نے سود کے حوالے سے ضروری مسائل بیان فرمائے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث جو جس سے فقہ اکرام نے استدلال کیا، کتب فقہ میں بھی موجود ہے، کہ لا ربا بین المسلم والحربی، کہ مسلمان اور حربی کافر کے درمیان سود متحقق نہیں ہو سکتا. یعنی وہ صورتیں جو ایک مسلمان سے کی جائیں اور انہیں سود کا نام دیا جائے، اگر وہی صورتیں کوئی مسلمان کافر سے کرتا ہے تو اس وجہ سے اسے حرام قرار نہیں دیا جائے گا کہ یہ سود ہے. سود کا تحقق ہے وہ مسلمان کے باہم معاملات کے اندر ہے. مسلمان مسلمان کو قرضہ دے اور زیادہ واپس لے، یہ حرام ہے. اگر مسلمان کسی حربی کافر کو دیتا ہے اور زیادہ واپس لیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن کافر کے ساتھ ایسے معاملے کو بھی سود کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ بسا اوقات ایک غلط نام بھی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. اگر کوئی لکڑی کو لڑکی سمجھ کر دیکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، حالانکہ وہ تو لکڑی ہے. لیکن سود کا نام نہ دیا جائے، ایک نفع سمجھ کر، مباح نفع سمجھ کر شریعت نے اس کے لیے حلال کیا ہے. اگر کوئی شخص لیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن فقہا نے بیان کیا یہ اجازت لینے کے اعتبار سے ہے. یعنی ایسے بینک ہیں جس میں مسلمانوں کا کوئی شیئر نہیں ہے. بعض بینک پبلک میں اپنے شیئر لے آتے ہیں، یا اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران ہوتے ہیں یا پارٹنرز ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہو. اس کے شیئر مارکیٹ میں اگر آئے ہوں تو مسلمانوں نے نہ خریدے ہوں، اس کے پارٹنرز میں سے کوئی مسلمان نہ ہو، خالصتاً کفار کے ہوں یا جو کفار کے ممالک ہیں ان کی حکومتوں کے بینک ہوں، ان کے جو اسٹیٹ کے جو بینک ہوتے ہیں وہ ہوں، اگر ایسے بینکوں میں مسلمان اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں تو ان سے ملنے والا نفع قوانین شریعت کی روح سے حلال ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مسلمان کو یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کو سود دے، یعنی کسی کافر سے مسلمان قرضہ لے اور زیادہ لوٹائے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کی اجازت فقہ نے نہیں دی۔
اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلے، کئی بار یہ پوچھا بھی جاتا ہے یہ مسئلہ، اور آج اس مسئلے پر بڑی وضاحت ہوئی۔ ہمارے عرب شریف کے آئے ہوئے اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا، اور ظاہر یہ بتایا گیا کہ یہ مسلم ممالک میں تو پوسیبل نہیں ہوگا ایسے بینکس، یہ ایسے ملک ہوں جہاں پر کافروں کی حکومت ہونا ضروری ہے۔
ملٹی نیشنل بینک ہوتے ہیں اور مسلم ممالک میں بھی قائم ہوتے ہیں ان کی شاخیں،
ٹھیک ہے،
پاکستان میں بھی دو چار بینک ہیں ایسے، لیکن ہماری معلومات یہ کہتی ہیں کہ جو بینک اسٹیٹ کے علاوہ ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ تحقیق کی حاجت ہے۔ ایک بینک کے متعلق بہت مشہور تھا، جناب یہ تو فلاں ملک کا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اخباروں میں آیا کہ جناب فلاں عرب شیخوں کے اس میں شیئرز ہیں اور وہ اس کے مالکان میں شامل ہیں۔
کسی قسم کا کوئی شیئر مسلمان
کا نہ ہو، اس کے پارٹنر میں مسلمان نہ ہو، کوئی اسٹیٹ کا کوئی بینک ہے کافی اسٹیٹ کا، تو کوئی مطلب کہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔
ٹھیک ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج دنیا بھر کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ، کئی ممالک کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ دوسرا سوال اسلامی بھائی، چاہیں تو اپنا سوال کیجیے۔
وقاص عطاری فرام دی یو کے،
ماشاءاللہ،
کین اے مسلم ٹو یوز اے بینک اوور ڈرافٹ فیسلٹی ٹو ڈو بزنس، فار ایگزامپل اف دے ہیو سم، دے ہیو دیئر اون منی اینڈ دے یوز دیٹ ٹو پرچیز اسٹاک، بٹ دا اسٹاک از گیون آن کریڈٹ ٹو کسٹمرز، سو دے ناٹ، دے ڈونٹ ہیو اینی منی لیفٹ ان دا بینک، اینڈ دا بینک گیوز دیم این اوور ڈرافٹ فیسلٹی to purchase stock, but they charge interest on this overdraft facility. Sometimes they do not write interest, they write this is our profit. Can a Muslim use this type of overdraft facility?
پہلے آپ اگر سوال کا ترجمہ بھی جو خلاصہ ہے بیان کر دیں، تاکہ ہمارے اردو ناظرین بھی سمجھ لیں کہ بھائی نے کیا پوچھا۔ ماشاء اللہ آپ اس کو سمجھ تو گئے، خلاصہ بیان کر دیں تاکہ پھر اس کے بعد آپ جواب دے دیں۔
ہمارے بھائی نے یہ
وقاص بھائی جو یو کے سے، ماشاء اللہ،
جی جی، کہ بعض لوگ جو ہے وہ مال لیتے ہیں، مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے، تو ان کا بینک یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ ہمارے بہاف پر مال خرید لیں، پارٹی کو پیسے ہم دیں گے، آپ ایک نفع کے ساتھ ہمیں واپس لوٹا دیجیے گا۔ تو ہم نے کچھ دیر پہلے جو بات کی کہ کفار کے بینک میں بھی مسلمان لے تو سکتا ہے نفع، لیکن نفع اس طریقے پر جس کو سود کا نام دیا گیا ہے مسلمان کو دینا حلال اور جائز نہیں ہے، خواہ وہاں کسی چیز کا بھی نام دیا جائے، پرافٹ کا نام دیا جائے یا انٹرسٹ کا نام دیا جائے، یہ انٹرسٹ ہی ہوگا، مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ وہ اسے لٹائے، منع ہے مطلب اس کے لیے،
تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ مفتی عبد النبی حمیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے یہاں موجود ہیں، اور ہم گزارش کریں گے حضور سے کہ تھوڑا سمرائز کر دیں انگلش میں ہمارے جو اسلام نے سوال کیا ہے ان کے
جواب بھی کر دیں۔
جی ہاں، جواب کو سمرائز کر دیجیے۔
دا آنسر دیٹ مفتی صاحب ہیز گیون از دیٹ دا اوور ڈرافٹ فیسلٹی دیٹ وی ہیو اینڈ وین وی یوٹیلائز دا اوور ڈرافٹ and the extra we pay to the bank, whether the name which is used is a profit or interest, it is interest, it is riba, and it is not allowed.
JazakAllah khaira. Koi aur Islami bhai sawal karna chahein, aapke sawal hain aur aaj hamare mufti sahab ke jawab aate hain. Any other question please?
Abdul Latif Attari, UK se. Mera sawal ye hai, کیا کوئی ایسے ہوٹل میں نوکری کر سکتا ہے جو حلال اور حرام دونوں بیچتے ہیں؟
جی حضور، یہ ایک کافی بڑا ایشو ہے عبد اللطیف بھائی نے جو سوال کیا ہے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں کئی ایسے اسلام میں ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے، نارملی جنرل سٹورز وہاں پر ہیں، ہوٹلز ہیں، اور وہاں حلال چیزیں بھی فروخت ہوتی ہیں اور حرام بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو اسلام بھائی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید آپ کا جواب ان سب کے لیے معلومات اور رہنمائی کا باعث بنے گا، ارشاد فرمائیے۔
دیکھیے، سوال کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں بتایا گیا کہ نوکری کرنے والا وہاں کیا نوکری کرے گا،
ٹھیک
ہے، اب اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ریسپشن پہ کھڑا ہے اور جو گاہک آ رہے ہیں انہیں گائیڈ دے رہا ہے کہ جناب آپ اس طرف چلے جائیے، آپ یہاں چلے جائیے، آپ وہاں چلے جائیے، تو اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی جا کر کیا خریدتا ہے اور کیا کھاتا ہے، یہ صرف جو ایک محدود پیمانے پر اپنی نوکری کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کسی بھی مطلب کے سطح پر حرام چیزوں کی کو ڈلیور کریں، مثلا وہ کسی ادارے سے جو ہے وہ دکان پر لے کر آئیں, شراب ہو یا سور خنزیر وغیرہ ہو, یا وہ چیزیں جو ہے وہ مشروبات کی صورت میں یا غذا کی صورت میں جو حرام چیزوں پر مشتمل ہے وہ لا کر ٹیبل پر رکھیں, تو یہ لوگ براہ راست گناہ کے معاملات میں معاون اور مددگار ہوں گے. ان کا جو یہ فعل ہوگا یہ فعل ناجائز ہوگا. گزشتہ سلسلے میں ہم نے کچھ سودی معاملات ڈیل کرنے والے لوگوں پر گفتگو کی بینکنگ کے حوالے سے, تو ہم نے وہاں یہی کہا کہ جو شخص انوالومنٹ جس کی ہے ان سودی معاملات کے اندر, ان کا یہ فعل ناجائز و حرام ہے, اور جن کی انوالومنٹ بالکل نہیں ہے تو ان کی نوکری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے, بٹ ڈائریکٹلی اگر ان کی انوالومنٹ حرام کاموں میں نہیں ہے تو پھر ان کی جاب پہ اثر نہیں پڑے گا.
دیکھا جائے گا کہ لوگ جس کو یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی نہیں ہے,
ٹھیک
ہے, اور ممکن ڈائریکٹلی ہو.
ٹھیک ہے,
جیسا کہ ہم نے سمجھایا کہ بالکل ایک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ڈلیور نہیں کرتے, وہ آرڈر نہیں لیتے ان چیزوں کا, اوکے نہیں کرتے, وہ جو ہے اپنا
اٹھا کے دیتے نہیں,
اٹھا کے نہیں دیتے.
اب ان کے ذہن میں شاید یہ مطلب, کیونکہ یہ نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے اسلام میں, تو ظاہر ہے ایسے اسٹورز وغیرہ میں کام کرنے سے بچتے ہیں, لیکن یہ نمائندگی کر رہے ہیں ان ممالک کے اسلام بھائیوں کی, تو یہ سوال ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پرٹیکولرلی تو اس اسٹور میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اس مالک کی کمائی میں تو حلال اور حرام دونوں شامل ہو رہا ہے, اور وہ ہمیں سیلری دے رہا ہے, تو پھر ہمارے لیے وہ سیلری لینا وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
دیکھیے, ایسے مواقع پر شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے, مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ شراب بیچی کسی مسلمان کو, شراب کے بدلے میں اسے ڈالر ملے, وہ ڈالر اس نے جیب میں رکھ لیے, اب وہی نمبر کے نوٹ اس نے اپنے ملازم کو تنخواہ میں دیے, تو یہ بلا شبہ مال حرام ہے.
استغفر اللہ.
لیکن اگر وہ نوٹ نہیں دیے, نوٹ بدل گئے, دوسرے نوٹ دیے, تو اب اس ملازم کے لیے وہ لینا جائز ہے.
اچھا,
تو بات یہ ہے کہ جو اسے کرنسی مل رہی ہے, اگر بی آئی نے ہی یہ وہی چیز ہے جو مال حرام کی مد میں دیے گئے یا اس پر مال حرام کا حکم لگا, تو لینا حلال نہیں ہے. لیکن مکس ہو چکے ہیں, اسے نہیں معلوم کون سے ہیں, تو اس شک کا شریعت فائدہ دیتی ہے یہاں پر, اور حرام حرمت کا حکم جاری نہیں کرتی.
بہت زیادہ ہمیں آج رہنمائی مل رہی ہے. مفتی صاحب, یہ کوسچن جو ہے وہ میں عبد النبی حمیدی صاحب سے گزارش کروں گا, کافی کروشل ہے ہمارے بیرون ملک میں کام کرنے والوں کے لیے, اس کو ذرا آنسر کو سمرائز کر دیجئے تاکہ ہمارے کئی اسلام ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی.
دا کوسچن ریگارڈنگ اسٹور ویئر دا حلال اینڈ حرام از سولڈ, ویدر وی کین ورک ایٹ دیٹ پلیس اور ناٹ, دا آنسر دیٹس گیون بائی مفتی صاحب is that there are different situations. Sometimes the person is not directly involved in buying or selling or delivering haram products. For example, he serves at reception and his job is just to guide the people or indicate them towards, you know, which table they can occupy and etc. His earning would not be regarded as haram. But on the other hand, there is a person that who might be serving the customers with liquor or with haram food, etc., or he's buying or he's delivering, his act would not be regarded as legal and his earning would not be regarded as halal. The other situation is that that was being discussed is, for example, if a person works and there's halal and haram mixed, and we don't know from which money the owner of the business is paying the salary, so are we allowed to take? The answer that Mufti Saab has given is that if exactly that particular note which has been taken in return buying haram product, that is mali haram, that we cannot take. But if the earning has been mixed, the notes have been mixed, then there is a doubt about every note, whether it is being earned by selling halal or by selling haram, then Sharia gives the benefit to the recipient that when the money is paid to that person, it would be regarded as halal for him. And it would be meant that the haram stayed with the owner and the halal came to the worker.
MashaAllah. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں, آج کا سلسلہ بہت خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ دنیا بھر کے کئی اسلام بھائی موجود ہیں. افریقہ سے آئے ہوئے اسلام بھائی بھی آپ کو مدی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. یو کے سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. کوریا کے اسلام بھائی موجود ہیں. عرب شریف کے اسلام موجود ہیں. اور بھی کئی ملکوں کے اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ, اور ان کے سوالات بھی ہیں. اور ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہونا چاہ رہے ہوں گے. آئیے ایک کال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ساحل کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی حضرت, میرا نام معین اتاری ہے. جی میں ہند کابینہ جو اجمیر شریف کے پاس میں میرا گاؤں ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہند کے اندر جو بینک ہے, ان بینک میں سروس کرنا کیسا؟ جی ہند کے جو بینک ہے جو ٹوٹلی مطلب ہند کے تعلق سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو, تو اس میں سروس کرنا, نوکری کرنا گارڈ کی, تو یہ کیسے؟
معین بھائی, ہند اجمیری کابینہ سے آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں آپ کو. اور ماشاءاللہ ہند کے کثیر اسلام بھی یہاں آ چکے ہیں. جی حضور, وہاں بھی غیر مسلموں کے بینک ہیں, تو وہاں کام کرنا.
اصل میں انہوں نے یہ آخر میں وضاحت کی کہ ان کے گارڈ کی نوکری ہے.
گارڈ
تو گارڈ کی نوکری تو ہم پاکستان میں بھی الاؤ کرتے ہیں, جائز ہے. ان کے لیے بھی نوکری کرنا جائز ہے.
ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے معین بھائی آپ کو یا جس کے لیے آپ نے سوال کیا ہے ان کے لیے جواب آپ کو مل گیا ہوگا. پھر چلتے ہیں ہمارے یہاں کے موجود اسلام بھائیوں کے لیے اور پوچھتے ہیں کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
محمد وقار عظیم اتاری فرام ساؤتھ افریقہ.
جی
مائی کوسچن از ریگارڈنگ دا سیل فون انڈسٹری.
ماشاء اللہ.
I have two question. One question is that there are two kind of cell phone available in the market. For example, if somebody enter in the cell phone shop and he's buying a cell phone, then if he look at the phone, one phone is 2000 rupees and that is copy phone, and other phone is like 10,000 rupees. That is original phone.
Okay.
So I want to know that we are allowed to sell this copy phones, and other side they are prohibited to import and export from the government of that country also.
Okay.
And my second question is regarding the repair industry of cell phone.
Okay.
For example, one customer, he brought a phone in the shop to repair, and we told that customer, if you collect your phone within 3 months and if you not coming after 3 months, we will sell your phone. So I will ask Mufti Saab if we are allowed to sell that phone or not. Jazakumullah.
MashaAllah, Wakar bhai from South Africa, Jazakallah for your questions. Mufti Saab, آپ تو سمجھ گئے ہوں گے سوالات. میں ہمارے ناظرین کے لیے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وقار بھائی, جن کا سیل فون انڈسٹری سے تعلق ہے اور انہوں نے ماشاء اللہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں, دو سوالات کیے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ کاپی فون بھی بکتے ہیں اور اوریجنل فون بھی بکتے ہیں. مثال کے طور پر مثال دی انہوں نے کہ 2000 روپے کا یا 2000 رینڈ کا اگر کاپی فون ہے تو 10,000 روپے کا جو ہے وہ اوریجنل برانڈیڈ فون ہے. تو کیا ایسی صورت حال میں ہم کاپی فون بیچ سکتے ہیں, حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے امپورٹ اور ایکسپورٹ اس طرح کے کاپی فون کی اجازت نہیں ہے؟ پہلے سوال کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
دیکھیے, اس سوال کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسمگل ہو کر آتی ہیں, وہ دو تین طرح کی ہوتی ہیں. مثلا بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں شریعت نے اس کو حلال اور پاک قرار دیا ہے, اس کا استعمال جائز قرار دیا ہے.
ٹھیک ہے,
جیسا کہ ڈیزل ہمارے ہاں بعض ملکوں سے اسمگل ہو کر آتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. ٹیکس سے بچانے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حکومت وقت نے اس کی اجازت نہیں دی ہوتی, لوگ چور دروازے سے لا رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی. وہ جو اشیاء ہیں ان اشیاء کا استعمال کیا ہوتا ہے اور شریعت نے ان پر کیا حکم لگایا ہے, وہ اگر حرام چیزیں ہیں مثلا شراب ہے تو وہ حرام رہیں گی, خواہ چور دروازے سے آئے یا پراپر طریقے سے آئے وہ حرام رہیں گی. لیکن جو حلال چیزیں ہیں لیکن وہ آئی چور دروازے سے ہیں, اسمگل ہو کر آئی ہیں, ٹیکس سے بچانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں, تو ایسے معاملے میں ایسی چیزوں کا جب وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں, خریدنا اور بیچنا شریعت نے منع نہیں کیا کیونکہ وہ جائز چیزیں ہیں, مباح چیزیں ہیں, ان کا استعمال جائز ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن قانون روکتا ہے. ہمارے پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے, ہر چیز کی 50-50 کاپیاں بک رہی ہوتی ہے.
ہو سکتا ہے قانون ہوگا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہوگا,
ایسے صورتحال عجیب و غریب ہے. تو جن ملکوں میں یہ قانون ہے کہ جناب آپ اس چیز کی کاپی یا دو نمبر نہیں بیچ سکتے, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کے رہنے والوں پر لازم ہے اپنے ملک کے جائز قانون پر عمل کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں, یہ ان کے لیے لازم ہوگا. نہ وہ مطلب کہ ایسی چیزیں ملک میں لانے میں مددگار ہوں یا خود کوشاں ہوں, اور نہ جب آ جائیں تو اس کے بعد ان چیزوں کی ڈیلنگ کریں. اس طرح کا کرنا ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا. اور شریعت مطہرہ میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کوئی شخص اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے. ملک کی جو جائز قوانین ہیں ان پر عمل کرنا بھی شرعاً واجب ہو جاتا ہے.
ماشاءاللہ. اور ہمیں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں کئی بار ملکی قوانین کے حوالے سے وہی جو بات کہی مفتی صاحب نے, جائز قوانین پر عمل کرنے کی تاکید, امیر اہل سنت بھی اس پر بار بار امفسائز کرتے ہیں. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیٹ سمرائز کر دیجئے تاکہ پھر دوسرے سوال کی طرف چلیں.
The answer that Mufti Sahab has given is that sometimes when the copies of branded things are brought into the country, normally those things are smuggled and falsely sold under a branded name. The standard of Sharia is based on this principle that we have to see whether something is allowed and jais and permissible in its origin or not. If something is not allowed in its origin, for example wine or liquor, then that would stay haram whether it's brought properly or whether it's brought by smuggling. And on the other hand, there are things that Sharia does not stop to use them, but the method of bringing is against the law of the country. And when those things are in the marketplace, their buying and selling would be allowed. However, if the law of the country stops, and if the law is permissible, the law is jais, it is wajib upon us to follow that particular law of that country. Because if we do not follow the law of that country, there is a great possibility that we might be humiliated. And it is necessary that a Muslim should not place himself at such place where he can be humiliated and his honor and dignity is destroyed.
ماشاءاللہ. ہمارا مذہب, ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ مسلمان کہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا نہ ہو جائے. وہ جائز قانون ہے اس کو عمل کرنے کی بھی علماء ہمیں تاکید فرماتے ہیں. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ریپیئرنگ وغیرہ جو کرواتے ہیں لوگ, کسٹمر ہو سکتا ہوگا ان کے یہاں ایسا ہوتا ہوگا ریپیئرنگ کے لیے دیتے ہوں گے پھر اٹھانے نہیں آتے ہوں گے. سوال یہ تھا کہ ہم کسٹمر کو کہہ دیتے ہیں کہ 3 مہینے میں آپ لے جائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد آپ کا موبائل فون ہم سیل بیچ دیں گے. تو کیا ہم اگر کسٹمر واپس نہ لینے آئے تو اس کے موبائل کو سیل کر سکتے ہیں؟
شریعت مطہرہ کا ایک بہت ہی واضح اصول ایسا ہے جس پر ہزارہا مسائل مبنی ہے.
سبحان اللہ.
ایسا جامع اصول ہے, وہ ہے نظریہ ملکیت.
ماشاءاللہ.
یعنی لوگوں کی جو املاک ہیں, ان کے اموال ہیں, ان کا تحفظ. شریعت نے کچھ خاص طریقے دیے ہیں جن کے ذریعے انتقال ملکیت ہوتی ہے.
اس کے آسان کر دیں حضرت انتقال ملکیت.
مثال کے طور پر میری کوئی چیز ہے یا تو میں آپ کو بیچوں گا,
ٹھیک ہے,
جب میں بیچ دوں گا تو وہ آپ کی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
یا میں آپ کو گفٹ دوں گا تو آپ کی ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی. یا آپ کے والد صاحب کا وصال ہوتا ہے, وہ جو چیزیں چھوڑ جائیں تب وہ آپ کی وہ ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی. تو یوں کسی بھی چیز کے مالک بننے اور اس پر مالکانہ تصرفات کرنے کا مجاز بننے کے اسباب ہیں, مختلف جو ہے وہ ریزنس ہیں, وہ شریعت نے مقرر کیے ہیں. اور ان چیزوں, ان اسباب کی خلاف ورزی کرنا ڈاکہ زنی ہے, غصب ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی کسٹمر 3 مہینے نہیں آتا اور اس کے موبائل کو بیچ دینا یہ دوسرے کی ملکیت پر غاصبانہ تصرف ہے. جس طرح ایک ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے یہ اسی طرح کا معاملہ ہے, کیونکہ وہ جو موبائل ہے وہ آلریڈی اپنے مالک کی ملکیت پر باقی ہے, جو اس کا مالک ہے یہ اسی کا ہے. اس تاخیر سے, اس جو نہیں آیا ہے نہ لینے کی وجہ سے, دکاندار اس چیز کا مالک نہیں بن جاتا. اس کی رقم, اس کا معاوضہ جو حاصل ہوا وہ دکاندار کے لیے حلال نہیں ہو جاتا. اور شریعت مطہرہ جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ شریعت جو آئی, جو نظام آیا حلت و حرمت کا نظام, یہ پانچ چیزوں کے لیے آیا. اس میں سے ایک چیز ہے اموال کی حفاظت. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے, اس طرح بیچنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے.
لیکن حضرت وہ کسٹمر لینے ہی نہیں آتا, بندہ کتنا انتظار کرے اس کا, وہ بھی نہیں آ رہا, ہم رکھے رہے ہیں, سنبھالتے رہے اس کی چیز کو, کیا کریں؟
اسے سنبھالا جائے گا.
اچھا, انتظار کرتے رہیں,
انتظار کیا جائے گا اس کا. اچھا.
اور میرا خیال ہے بیرون ملک میں تو پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کا فون نمبر وغیرہ اور ای میل ایڈریس وغیرہ بھی لیتے ہوں گے, اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب نے بتایا جس طرح کہ اس طرح کی شرط رکھنا بھی شاید درست نہیں ہوگا کہ ہم بیچ دیں گے جی. اور اس کو بیچنا بھی درست نہیں ہے. مفتی عبد النبی حمیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو سمرائز کر دیجیے.
سر, سمرائز کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ تاخیر کی صورت میں اسٹوریج کا کرایہ
اچھا
لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب جو عہد ہوا تھا اس کے مطابق وہ نہیں آیا, اب دکاندار کو وہ اس کی چیز کی حفاظت کرنی ہے, اسٹوریج کرنا ہے.
اصل میں ہمارے فقہ نے جو اصول بیان فرمائے ہیں اس کے اعتبار سے اجارہ اور کسی چیز کو اسٹوریج کر کے کرائے پر لینا, اس کی کچھ شرائط ہیں. اور موبائل ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے رکھنے پر کرایہ لیا جا سکے, تو اس کے موبائل کے کرایہ لینے کی گنجائش تو نہیں بنے گی.
یعنی کوئی بڑی چیز ہو یا کوئی پورا گوڈاؤن جس کے لیے لینا پڑتا ہو, اس کے لیے تو بنے گی
نہیں. مطلب بنے گی یا نہیں بنے گی
جی,
وہ قابل غور ہے معاملہ.
ٹھیک ہے,
اس پر فی الوقت تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن قابل غور ہے, لیکن موبائل پر تو نہیں بن سکتی.
ٹھیک ہے, مفتی صاحب پلیز اس کو سمرائز کر دیجیے.
Mufti Sahab has answered to the second part of the question that our deen has given us a very beautiful golden principle of ownership, and we cannot interfere in anybody's ownership. If a person leaves his phone for repair and does not come on the given time, that phone is still in the ownership of that person. We do not have right to keep it with us or sell it. This would be equal to robbery or taking someone else's right by force, and Sharia does not permit that.
ماشاءاللہ. کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے, یہاں والے اسلام میں بھی سوال کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں. آئیے کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام ہے پرویز اختر. سر, میں بورے والا سے بول رہا ہوں پنجاب. سر, میرا سوال ہے, جو ابھی مفتی صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کسی غیر جو مسلم بینک ہے وہاں سود سے جو مطلب پرافٹ ہے وہ لے سکتے ہیں, تو کیا ہم کسی غیر مسلم کو, مسلم ہمارے شہر میں عیسائی وغیرہ رہتے ہیں, ان کو پیسے دے کر ان سے پرافٹ وغیرہ لے سکتے ہیں؟
جی حضور, بینک کے بارے میں فرمایا کسی, کیا غیر مسلم کو بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے؟
اصل تو چیز جو حدیث میں فرمایا گیا وہ یہ ہے, لا ربا بین المسلم والحربی, کہ حربی اور مسلم کے درمیان ربا نہیں ہے. خواہ وہ ادارہ ہو جس کے مالکان کفار ہوں, یا کوئی فرد ہو جو کافر حربی ہو
جی,
تو اس سے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان میں رہنے والے جو کفار ہیں ان سے بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے.
لیکن وہ لفظ پھر بھی سود ہی یوز کر رہے ہیں, اور آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی تھی کہ اس کو سود کہا ہی نہ جائے,
سود نہ کہا جائے, یہ جی پروفٹ کہا جائے, جائز نفع سمجھ کر لیا جائے.
ٹھیک ہے, آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ساحل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ابھی مسلمانوں کا ایک ادارہ کھلا ہوا ہے, جس میں 1,00,000 روپے پر 10,000 روپیہ ہر ماہانہ دیتے ہیں. وہ ہم بولتے ہیں کہ یہ سود ہے, تو بولتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے مدد کے لیے یہ ادارہ کھولا ہے, ये 10,000 रुपया 1 लाख पर लेना जायज है या ना जायज?
1 लाख पर 10,000 रुपये महीना, जवाब तो आप देंगे हजरत, लेकिन तजर्बा ये रहा है जो इतना नफा देते हैं वो थोड़े दिनों तक ही देते हैं और फिर पैसे भी चले जाते हैं।
पाकिस्तान में 80-85 की दिहाई में आपने पढ़ा होगा, आजकल आज तक लोगों के चल रहे हैं
जी,
कुछ ऐसी कंपनियां आई थी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ नामों के साथ, तो उन्होंने ये काम शुरू किया निजी तौर पर कि जनाब हम वेलफेयर बुनियादों पर ये काम कर रहे हैं और यूँ कर रहे हैं, वो आज सब लोगों का माल लूटकर गायब हो गए, ये एक अलग बात है।
ठीक है,
लेकिन देखिए पैसे देकर उस पर नफा लेना बिलाशुबा आला दर्जे का सूद है, इसकी हरगिज गुंजाइश नहीं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस में इरशाद हुआ कि कुर्ब कयामत में कुछ लोग गुनाह को नेकी समझ कर करेंगे, तो बजाय इसके कि वो 1 लाख रुपया गरीबों से लें और 10,000 रुपया दें, तो उन लोगों का हक है कि जिनके पास 1 लाख रुपया भी नहीं है, इदारों को चाहिए कि वो लोगों से फंड इकट्ठा करें, ज़कात इकट्ठा करें और गरीबों को बराह रास्त फराहम करें, उनकी रुकूम जमा करके उन पर दिया जाने वाला नफ़ा मुसलमान बाहम अगर करें तो बिलाशुबा ये सूद है, इसके करने की इजाज़त नहीं है, ये नेकी नहीं बल्कि ये गुनाह का काम है।
उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपके शहर में जो लोग इस तरह के काम करते होंगे उनको भी जवाब मिल गया होगा। हिंद में माशाल्लाह हमारी एक अक्सर बहुत कसीर नाजरीन जो है हमारे चैनल पर सिलसिलों को देख रहे होते हैं, उम्मीद है उनकी रहनुमाई का भी सामान हुआ होगा। आइए एक और सवाल हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से लेते हैं। जी हुजूर, सवाल करना चाहें।
अस्सलामु अलैकुम
वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
मोहम्मद यासर अत्तारी यूके से। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि हमारे यहाँ यूके में गवर्नमेंट लेवल पर तनख्वाह का एक मोइन है, वो एक हद है उसकी मुकर्रर, कम अज कम जो है, और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं, तो आया किसी सेठ के यहाँ इस तरह मुलाजमत की जा सकती है कि उससे कम पर रजामंदी हो जाए, या किसी को रखा जा सकता है, कोई सेठ अपने किसी मजदूर को रख सकता है इससे कम तनख्वाह पर?
यानी गालिबन पर्टिकुलर इससे कम तनख्वाह पर रखा नहीं जा सकता होगा और वो आपस में रजामंदी से कम पे रह जाए।
असल लेबर लॉ जो है वो तो हर मुल्क में ही होते हैं, ये अलग बात है कि हमारे पाकिस्तान में का निफाज नजर नहीं आता और दीगर ममालिक के हवाले से सुना है कि बड़े सख्त हैं लेबर लॉ, तो वही मामला है कि अगर कानून किसी बात से रोकता है हमें तो हमें उससे रुकना चाहिए और उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये तो आपने फरमाया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बंदे ने मिसाल के तौर पे हम यूं इसको एग्जांपल कर लेते हैं कि 100 पौन वीकली वो मिनिमम वेजेस हैं, वो लेनी मिनिमम देनी पड़ेगी, अब उस बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही, एक बंदे के पास गया, मैं क्या 100 तो नहीं दूंगा, मैं 80 दूंगा, अब वो 80 पर उसका काम करना दुरुस्त और जिसने रखा है उसका रखना दुरुस्त होगा या नहीं होगा?
देखिए मामला ये है कि इस सवाल के अगर आप डीप में जाएंगे
जी,
तो लेबर लॉ भी जो है हमारे पाकिस्तान में जो हम देखते हैं कि लेबर दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बाकायदा एक सिस्टम के तहत काम करते हैं, बाद वो होते हैं जो इनफरादी तौर पर छोटी मोटी दिहाड़ी पर काम करते हैं, ना उनका कोई शुमार करता है और ना हुकूमत को उनसे कुछ गर्ज होती है। अगर ये इसी किस्म के हैं तो फिर बाहमी अंडरस्टैंडिंग से अपना काम करें, और अगर इस सवाल का मकसद ये है कि कंपनियों से जो मुतालिक हैं उसमें जो है वो काम करने वाला भी मुजरिम ठहरेगा और रखने वाला भी मुजरिम ठहरेगा, फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, काम करने वाला किसी भी मकाम पर मुजरिम नहीं ठहरता तो कानून भी अगर उसको मतलब के सपोर्ट देता है तो उसके करने में तो कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, एक और सवाल अगर इस लाइन में करना चाहें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
फराज अत्तारी साउथ कोरिया से। मेरा सवाल यह है कि बाज बैरूने ममालिक में अपना मकान खरीदना करीब करीब नामुमकिन है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अलबत्ता बैंक से लोन लेकर मोगेज की सूरत में यानी किस्तों की सूरत में मकान खरीदा जा सकता है, तो ऐसी सूरत में बैंक को सूद के साथ रकम लौटानी भी पड़ती है, इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जज़ाकुमुल्लाहु खैर।
आमीन। हुजूर ये सवाल को मज़ीद ऐड कर दूं, क्योंकि वो आपने जो जवाब इरशाद फरमाया था ना कि हम किसी काफिर से इस तरह का नफ़ा उठाना तो दुरुस्त हो जाएगा लेकिन उसको दे नहीं सकते, लेकिन बैरून मुल्क में ये वाकई बहुत बड़ा इशू है कि हमारे मुसलमान इतनी महंगी रकम से ख़रीद ही नहीं सकते, अब वो किराया देते रहे ज़िंदगी भर तो वो सोचते हैं कि चलो भाई मॉर्गेज करके कर लें, तो इसकी शरण इजाज़त होगी या नहीं?
اصل میں شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہیں وہ مسلمانوں کی بنیادی ضرورتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور مسلمان ایک بہت بڑی تعداد کے اندر غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں, وہاں ان کے فیملی سیٹل ہیں, ان کے کاروبار ہیں, ان کے اسباب وہاں پر موجود ہیں, اور وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. گھر جو ہے ایک بنیادی ضرورت ہے, اور میں نے عرض کیا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو ربا ہے اس کا تحقق ہوتا ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تعریف صادق ہی نہیں آتی.
ٹھیک ہے,
قرآن نے جسے منع کیا وہ چیز صادق ہی نہیں آتی. لیکن چونکہ ایک ایسا طریقہ جسے شریعت نے ایک جگہ ناپسند کیا ہے, اس طریقے سے کافر کے پاس کچھ جانا بھی نہیں چاہیے, یہ شریعت کا حکم ہے.
ٹھیک,
اب یہاں مکانات کا جو معاملہ ہے, شاید پاکستان میں تو بہت ہی آسان ہو مکان خریدنا, لیکن جو مختلف لوگ ملے اور انہوں نے صورتحال بیان کی بیرون پاکستان, خاص طور پر یو کے اور امریکہ وغیرہ کے حوالے سے, کہ وہاں مکانات کتنے مہنگے ہوتے ہیں اور ایک متوسط آدمی کے لیے بھی خریدنا قریب قریب ناممکن ہوتا ہے. تو علماء کے پاس ایک عرصہ دراز سے یہ مسئلہ آتا رہا, اور علماء ہند میں سے بھی بڑے جید علماء نے مورگیج کی صورت میں مکان لینے اور اضافے کے ساتھ کفار کو رقم لوٹانے کے جواز کا فتویٰ دیا, اور دارالافتاء اہل سنت نے بھی اس چیز کو جائز قرار دیا, اور مسلمانوں کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کفار کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی اجازت دی ہے. مسلمان کے ساتھ پھر بھی اجازت نہیں ہوگی, لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بینک سے پیسہ لے لوں, کفار کے بینک سے, اور کاروبار کروں,
جی جی,
یا اپنی آسائشوں کا سامان جی جی خریدوں, اس کی اجازت نہیں ہوگی.
اصل میں حضور یہ آپ نے بالکل ماشاءاللہ اجازت عطا فرمائی, اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ معلومات کا خزانہ بنے گی. لیکن یہاں ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ وہاں جب اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی یا عام لوگوں سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں علماء نے اجازت دی ہے تو اب یہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں, ایک گھر اپنے لے لیا بینک سے مورگیج کر کے, پھر دوسرا گھر لیا, پھر تیسرا لیا, اب اس کو کرائے پہ چڑھا دیا, اور کہتے ہیں جناب جو مورگیج کی فیس ہے وہ کرائے سے پوری ہو جاتی ہے, کچھ عرصے بعد مکان اپنا ہو جاتا ہے. تو ابھی تو آپ نے فرمایا کہ بنیادی ضرورت کا اسلام نے خیال رکھا ہے, مگر کیا اس طرح بزنس بھی کر سکتے ہیں, گھر لے کر کرائے پہ دیتے رہیں؟
لیکن دو قاعدے ہیں, ضرورت تو تبیح المحظورات, ضرورتیں جو ہیں علماء ان کا فیصلہ کریں گے, وہ محظورات کو جائز کر دیتی ہیں. اور دوسرا اصول یہ ہے الضرورت تقدر بقدرها, ضرورتوں کو ان کی مقدار ہی اجازت دی جائے گی.
ٹھیک ہے,
تو یہاں صرف مکان کی اجازت ہے, انویسٹ کی اجازت نہیں ہے, اور نہ ہی سودی طریقے سے قرضہ لے کر نفع کفار کو دینے کی اجازت ہے, اس کی اجازت کی کوئی صورت نہیں.
صحیح, امید ہے کہ ہمارے فراز بھائی نے جو سوال کیا, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی, ان کے ذہنوں میں جو سوال ہوگا اس کا جواب مل گیا ہوگا. کالز کا سلسلہ جاری ہے, ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں, الطاف حسین. میرا سوال ہے, میں 10,000 میں ایک گاڑی خرید کے تو ریپیئر بنوا کر 15,000 میں بیچتا ہوں, وہ کھانا اس کا جائز ہے؟
ہمارے یہاں کباڑی کا کام ہوتا ہے کہ لوگ وہاں سے چیزیں لے لیتے ہیں, ان کو بنا کے سنوار کے پھر مارکیٹ میں بیچتے ہیں.
جی جی,
تو بلا شبہ ایک جائز کام ہے, اپنے مطلب کہ اپنی جو ہے وہ تجارتی جو ٹپس ہیں ان کی وجہ سے یہ اپنا نفع کما رہے ہیں.
جی,
اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
امید الطاف حسین بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں, آپ نے سلسلے میں کال کیا اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا. ایک اور سوال ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
غلام یاسین عرب شریف سے.
ماشاءاللہ.
حضور, زید ایک کال سینٹر میں کام کرتا ہے جبکہ اس میں اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یعنی اپنا نام تبدیل کرنا پڑتا ہے اور جگہ بھی غلط بتانی پڑتی ہے, کیونکہ اگر پاکستانی نام بتائیں تو باہر کے ممالک کے لوگ ہم سے کاروبار نہیں کرتے, تو کیا ایسی نوکری کرنا درست ہے؟
ये बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है, मेरी भी मुलाकात हुई है कॉल सेंटर के इस्लाम भाई से। बताते हैं कि हम अगर पाकिस्तान में भी अब तो कॉल सेंटर बन गए, इंडिया में भी हैं और एशियन ममालिक में बहुत सारे हैं, वो अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप के कॉल सेंटर्स होते हैं, यहाँ उनको ये नाम भी अपना बदल देते हैं और ये भी नहीं बताते वो कहाँ से फ़ोन उठा रहे हैं, और वो उनका लहजा भी एक्सेंट भी वही रखते हैं ताकि वो कस्टमर को पता चले कि हमारे मुल्क में ही हम किसी से बात कर रहे हैं, और जॉब भी शायद इसी बिना पर मिलती होगी। इरशाद फरमाओ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
लहजा बदलना तो कोई हर्ज नहीं है,
ठीक है,
ज़ाहिर बात है आप जिस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं
जी जी
उस जबान के तकाजों को पूरा करें तो अच्छी बात है, तो
ठीक है।
लेकिन यहाँ हमारे जो इस्लाम ने सवाल किया, इन्होंने तो एक गलती की निशानदेही की है कि अपना नाम बदला जाता है, मतलब वो अंग्रेजों का नाम लेते हैं, मैं फलां जॉर्ज बोल रहा हूँ, फलां टोनी बोल रहा हूँ, ना जाने क्या कुछ नाम लेते होंगे। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हमारी मालूमात में आई, मसलन वो एक तो ये है कि कॉल सेंटर जो कायम किए जाते हैं इसमें कोई कंपनी जो है वो अपने ग्राहकों से राबता करती है या ग्राहक बनाने के लिए राबता करती है, और पाकिस्तान में वो बना दिया इंटरनेट के जरिए, टेलीफोन किए जाते हैं और जिस शहर में फ़ोन जा रहा है उसे शहर का नंबर आ रहा होता है, टेक्नोलॉजी है
जी।
शायद ये कानूनी मामला है और प्रॉपर तरीके से इदारे काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि कॉल सेंटर में जॉब करने वाले को एक पैकेज मिलता है कि जनाब आप इसे आगे लेकर चलो। पैकेज क्या होता है, वो किसी को फ़ोन करता है कि जनाब आई एम टॉकिंग फलां और मैं फलां कंपनी का नुमाइंदा हूँ, आप हमारे जनरल स्टोर पर एक मरतबा आए थे और आपने एक चीज़ खरीदी थी और हमने आपसे एक कूपन भरवाया था, वो आपका ड्रा निकल आया है, तो आप आएँ फलां तारीख तक हमारे स्टोर पर और अपना इनाम ले जाएँ। वो इनाम होता है $2-5 का। अब वो ग्राहक कभी उस कंपनी में नहीं आया होता,
अच्छा,
ये एक टेलीफोन डायरेक्टरी से जो है वो नंबर ले लेकर लोगों को फ़ोन कर रहे होते हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं,
सही,
वो कभी भी उसकी मतलब के स्टोर में नहीं आया होता। अब जो उनकी बातों में आ जाता है और सोचता है कि हाँ मैं इस इलाके में रहता हूँ, हो सकता है कभी गया हूँ, कूपन भरा हो,
इनाम इनाम निकल आता है ना, फिर बंदा कहता है हुआ होगा कभी ना कभी तो ऐसा हो गया होगा।
अच्छा, अब वो आता है, ये उससे $4-5 का जो चीज़ होती है वो उसे इनाम में दे देते हैं। अब कंपनी का क्या फ़ायदा, कंपनी का फ़ायदा ये कि एक ग्राहक इनाम के नशे में मस्त होकर इनके हाथों में आ गया, तो अब उसे उस पर जो है ना कोशिश करना और उसे अपनी चीज़ों के बारे में ब्रीफ करना बड़ा ही आसान हो जाता है। इनाम का जो लालच है इंसान को थोड़ा सा जो है बदहवास कर देता है, उसकी अकल काम नहीं कर रही होती सही तरीके से। फिर वो अपनी चीज़ों का तारुफ पेश करते हैं, जनाब फलां खरीदिए, फलां चीज़ नहीं आई है और फलां खरीदिए, होता ही है कि वो $50-100 की ख़रीदारी करके चला जाता है। अब कंपनी ने इनाम दिया $5 का, लेकिन उससे कमा लिए $20,
सही,
तो अब ये सब कुछ उससे जो गुफ्तगू करना, उसे ब्रीफ करना, उसे स्टोर तक पहुंचाना, ये सब उस शख्स ने किया जो कॉल सेंटर में बैठकर फ़ोन कर रहा है। उसने झूठ बोला, उसने धोखा दिया, उसने जो है वो एक ग्राहक को जो उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसका बुनियादी राइट है, एक हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसके साथ कोई धोखादही ना करे, बल्कि दीन इस्लाम ने कुफार के साथ भी धोखादही से मना किया है, कुफार को भी धोखा देना जायज़ नहीं है। तो कॉल सेंटरों में बैठने वाले लोग, कुछ लोग ये काम भी करते हैं, इनका ये काम गलत है। लेकिन बाज़ लोगों ने ये कहा कि जनाब हमारा ये काम नहीं होता, हम तो प्रॉपर जो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट होते हैं उन्हें याद दिलानी करवा रहे होते हैं,
सर्विसेज प्रोवाइड कर,
कंपनी की कोई नई प्रोडक्ट आती है तो उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो अगर इस तरह का वाकई मामला हो तो ठीक है उनका काम शरीयत।
लेकिन वो जो नाम चेंज करना और मुल्क गलत बताना, जगह गलत बताना,
ऐसा नहीं होना चाहिए,
ठीक है,
अपना जो है वो मुल्क और जगह भी नहीं बतानी चाहिए। जाहिर बात है खिलाफ वाकई चीज़ की खबर देने को किज़्ब और झूठ कहते हैं, और झूठ बोलने की इजाज़त नहीं।
वैसे हुजूर मेरा ख्याल ये कि इंशाल्लाह हम नियत करते हैं कॉल सेंटर वाले इस्लाम भाई यहाँ भी मौजूद हैं और हम कॉल सेंटर्स के हवाले से जो चलाने वाले इस वक्त यूके, यूरोप, अमेरिका, जहाँ हमें सुन रहे हैं या पाकिस्तान में जो कॉल सेंटर चलाते हैं, अगर वो आप अपने सवालात हमें रिकॉर्ड करवा दें या हमें दारुलिफ्ता एट, बल्कि अब हमारा ई मेल एड्रेस tijarat@madinichannel.tv हमारा ई मेल एड्रेस है, आप इस पर अगर हमें सवालात भेज दें तो इंशाल्लाह हम एक कॉल सेंटर पर स्पेशल सिलसिला भी करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है और उसमें बहुत सारे मामलात हैं। جس پر ہم رہنمائی لیں. ہمارے یہاں بھی سوالات ہیں, کالز مجھے بتائی جا رہی ہیں, کافی اسپیڈ سے آ رہی ہیں. آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد عامر اتاری کراچی. سوال یہ کہ میری ٹیلر کی شاپ ہے نا درزی کی, تو اس میں جو کسٹمر کپڑے لینے نہیں ہے, مفتی صاحب نے ابھی جو فرمایا تھا نا کپڑے لینے نہیں آتے, ہم لوگ کاریگر کو اجرت بھی دے دیتے ہیں, اس میں داغا بھی یوز ہوتا ہے, بجلی بھی یوز ہوتی ہے, ان کو سنبھالنا کتنا اتنے ٹائم تک, سال سال دو دو سال تک آتے نہیں ہیں کسٹمر, کیسے اس کو سنبھال کے رکھیں اتنے وقت تک؟
جی حضور درزی صاحب آ گئے اب تو وہ کیا کریں.
ہمارے یہاں دھوبیوں نے بھی لکھ کے لگایا ہوتا ہے, جناب اتنے دن تک نہیں آئے تو کپڑے ضبط ہو جائیں گے.
جی
دیکھیے, ایک تو ہے اپنے طریقہ کار کی درستگی.
ٹھیک ہے,
ایک شخص جو کپڑے دے کر گیا ہے, آج کل تو کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اس کا فون نمبر لیجئے, اس کا ایڈریس لیجئے, اس تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے.
ٹھیک ہے,
اب میں جو اگلی بات بتاؤں گا ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو پسند آ جائے اور وہ تو قبول کر لیں, لیکن اس سے پہلے اس بات تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری نہ کریں.
ٹھیک ہے,
اس کے گھر تک جائیے.
ٹھیک ہے,
اس کے جو جاننے والے ہیں ان سے معلومات کیجئے, کیونکہ یہاں دو باتیں, ایک تو ان کے اپنے پیسے نکلتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کی امانت اس تک پہنچانی ہے.
ٹھیک
ہے, اور کسی جب ایک شخص غائب ہو جائے اور اس کا مال کسی کے پاس موجود ہو, یہ مال مال امانت ہوتا ہے, جب تک اس کے ملنے کی امید ہو اس مال کی حفاظت کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اب اگر اس کے ملنے کی امیدیں ختم ہو جائیں پھر یہ مال مال لکتا کا حکم اختیار کر جاتا ہے, اور ایسے مال کو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کر دیا جائے بغیر ثواب کی نیت کے.
صدقہ تو کر دیں گے لیکن وہ ہماری اجرت لگ گئی, اس پہ سلائی کے پیسے لگ گئے, دھاگا لگ گیا, تو وہ پیسے تو پہلے نکال لیں نا, یہ وہ بھی نہیں نکال سکتا.
مطلب ایک جو سماجی طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کرنے لگیں تو یقینی طور پر بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. فی الوقت تو اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا.
ٹھیک ہے,
اگلے سلسلے میں ہم اس کو کوشش کریں گے
انشاءاللہ. عامر بھائی امید ہے کہ آپ کو ایک تو وہ رہنمائی ملی کہ آپ ان کا نمبرز لیں, ایڈریس لیں اور پہنچنے تک کوشش کریں, اور اس اسلامی بھائی تک یہ بات پہنچائی جائے اور اس کی امانت اس تک پہنچائی جائے, اور پھر جہاں لکتے کا حکم بتایا کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے, اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لیں اور اس کے بعد بھی وہ نہیں ملتا تو پھر اس کو کسی نیک اور جائز کام میں خرچ کر دیں. اور مزید اس میں اگر آپ معلومات لینا چاہیں تو tijarat@madnichannel.tv پر آپ میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارے آڈینس سے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
معذرت آ رہی ہے, سعودی عرب جدہ سے. حضور وہاں پہ الیکٹرک کی دکان ہے ہماری, وہاں پر مختلف کمپنیوں کے سیلز مین ہم سے سامان خریدنے آتے ہیں, اور کچھ سیلز مین ایسے ہوتے ہیں کہ آ کر سامان خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے فاتورہ کے اندر یعنی انوائس کے اندر کچھ رقم بڑھا کر ہمیں لکھ دو تاکہ وہ رقم ہمیں بچت ہو جائے. اور ایک تو یہ ہے, اور دوسرے کچھ سیلز مین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ کر یوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جو بھی انوائس بنانا ہے بنا دیں, جتنے کا مال ہے وہ لے لیتے ہیں, لیکن وہ طے کر لیتے ہیں پہلے سے کہ ہمیں آپ نے پورے انوائس کے اوپر اتنے پرسنٹ یا اتنے فیصد ہمیں کمیشن دینا ہے. اور تیسرے قسم کے ایسے بھی آتے ہیں سیلز مین, کہتے ہیں کہ ہمیں نے کچھ بولنا نہیں, کچھ نہیں کہنا, آپ کی مرضی ہے کچھ دیں یا نہ دیں, اگر دیں تو ٹھیک ہے, نہ دیں تو اس کا مطالبہ نہیں کرتے. تو اس قسم کے تین قسم کے یہ سیلز مین ہمارے پاس آتے ہیں, تو ان کے لیے بتائیں کہ ہمیں کیسے دینا جائز یا نہیں.
مظہر بھائی بہت سارے سیلز مین آتے ہیں آپ کے پاس. جی حضور تین قسموں کے سیلز مین ہیں, کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے اس حوالے سے ہم اپنے گزشتہ سلسلوں کے اندر بھی
جی کافی ڈیفائن کر چکے ہیں,
ڈسکس کر چکے ہیں. سیلز مین کا جو کردار ہے وہ کیا ہے؟
صحیح,
وہ آلریڈی ملازم ہوتا ہے اپنی کمپنی کا.
ٹھیک ہے,
کمپنی اسے تنخواہ دے رہی ہوتی ہے, کمپنی کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر ایک چیز مارکیٹ میں بل کے اعتبار سے مثال کے طور پر 500 ریال کی ملتی ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ 550 کی لکھو, تو اس نے کمپنی کو دھوکہ دیا.
صحیح,
اور کمپنی سے زیادہ پیسے وصول کیے اور اپنی جیب میں رکھے.
ٹھیک ہے,
جہاں اس نے کمپنی کو دھوکہ دیا وہیں اس نے ناجائز طریقے سے اپنے لیے مال حاصل کیا, اور ناجائز طریقے سے اپنے لیے مال حاصل کرنا مال حرام ہے, یہ صورت مال حرام کی ہے.
ٹھیک ہے,
اس سیلز مین کا اپنے لیے کمیشن مانگنا, مطلب کہ فکس کر کے بغیر فکس کیے یا خاموش رہ کر انڈرسٹوڈ ہو, یہ ساری صورتوں میں یہ ایک طرح کی رشوت ہے, اور اس کا دینا اور لینا جائز نہیں ہے.
بالکل صحیح فرما رہے ہیں. پچھلے سلسلوں میں ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیفائن بھی کیا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں, سوالات کالز بھی ہیں, یہاں بھی اسلام بھائیوں کے پاس ہیں, لیکن ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو رزق حرام کی نحوست سے محفوظ فرمائے, دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.